अब से आला वाला हमारा नबी, सब से बाला वाला हमारा नबी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मदनी चैनल के नाज़रीन आइए प्रोग्राम में दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी मक्की मदनी मुहम्मद अरबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम मुबारक उसमें रहेगा लिखने वाले के लिए फरिश्ते दुआए मगफिरत करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। मदनी चैनल के नाज़रीन प्रोग्राम है इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रंग। प्रोग्राम का एक अपना पैटर्न है जिसमें हम इश्क रसूल पर मबनी गुफ्तगू करते हैं, इश्क रसूल के जज्बात को उभारने के हवाले से वाकयात हिकायात आयात और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की सीरत के रोशन पहलुओं को अहादीस को बयान किया जाता है। हमारे साथ मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मोहम्मद फराज अत्तारी मदनी तशरीफ़ फरमा है और मोहम्मद हसन अत्तारी ये हमारे नातवा इस्लामी भाई तशरीफ़ फरमा है। मौजू हमारा है इत्तिबाए सुन्नत और इश्क रसूल, या यूँ कह लीजिए कि सुन्नत रसूल और इश्क रसूल। अगर हम इसको इस तनाजुर में देखते हैं कि जब इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो इश्क के साथ सुन्नत इताअत और नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैरवी एक लाजिम व मलजूम की हैसियत रखते हैं। अगर यूँ कहा जाए कि जहाँ इश्क की बात होगी वहाँ सुन्नत की बात होगी, जहाँ इश्क रसूल की बात होगी वहाँ इताअत रसूल की बात होगी, जहाँ इश्क रसूल की बात होगी वहाँ नबी पाक के अहकाम को मानने और उनकी पैरवी करने की बात होगी। क्योंकि इश्क का कमाल और इश्क का इतमाम यह है कि बंदा अपने प्यारे नबी मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल इत्तिबा करे, कमाल इताअत करे। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने नबी पाक की इत्तिबा और इताअत में अपनी पूरी पूरी जिंदगियाँ गुजार दी और एक एक फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने में वो इस कदर एहतिमाम फरमाते थे कि अकलें हैरान रह जाती है। जी हाँ, मोहब्बत का लेवल जितना बड़ा होता है, जितना ज़्यादा होता है, हम देखते हैं कि उनकी इत्तिबा उनकी इताअत और अहकाम की बजावरी का अंदाज भी बड़ा निराला होता है। हम खुलफाए राशिदीन को अगर देखते हैं तो खुलफाए अरबा सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह अनु, फारूक आदम रदी अल्लाह अनु, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अनु, मौला अली रदी अल्लाह ताला अनु, इनका चूँकि इश्क रसूल बहुत ही आला किस्म का था तो इनके इत्तिबाए सुन्नत और इनका इताअत रसूल का अंदाज भी बड़ा ही खूबसूरत था। मैं आपको मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अनु का एक वाक्या सुनाता हूँ। ईमान ताज़ा हो जाएगा कि फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अनु कैसे मुत्तबे सुन्नत और फरमाने रसूल का उन्हें कैसे कैसा पास था। आपके साहबजादे हैं वो भी सहाबी हैं, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाहु अन्हो, और ये वो सहाबी हैं जो मुत्तबे सुन्नत सहाबा में इनका एक बड़ा नाम है। अगर ये कहा जाए कि इत्तिबाए सुन्नत सीखने के लिए उमर रदी अल्लाहु तआला की सीरत को पढ़ा जाए, उसको जमा किया जाए, समझा जाए, तो इत्तिबा का जज्बा बढ़ जाता है। तो ये रिवायत करते थे अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाहु तआला अन्हो के अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आलम रदी अल्लाह तआला अन्हो पर जब कातिलाना हमला हुआ तो आपसे सहाबा ने अर्ज़ किया कि आप अपनी जगह किसी को अपना जानशीन मुकर्रर क्यों नहीं फरमा देते। तो हज़रत फारूक आजम ने फरमाया अगर मैं जानशीन मुकर्रर करता हूँ तो भी सही है, क्योंकि मुझसे बेहतर यानी खलीफा रसूल सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हो ने भी ऐसा किया था, और किसी को जानशीन बनाए बगैर अगर मैं तुम्हें यूं ही छोड़ दूँ तो भी सही है, क्योंकि दो जहाँ के ताजवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुझसे बेहतर है, आपने भी किसी को बितसरी वजाहत के साथ खिलाफत के लिए नामजद नहीं किया। अब ये दो बातें जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने सुनी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर चूँकि हज़रत फारूक आजम के मिजाज शनास थे, बेटे थे ना, कहने लगे, फरमाते हैं कि जब आप रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर कह रहे हैं कि फारूक आजम ने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया तो मुझे यकीन हो गया कि अब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में जानशीन मुकर्रर नहीं फरमाएंगे। और ऐसा ही हुआ, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने किसी को मुंतखब नहीं फरमाया, बल्कि एक जो है वो निज़ाम बना दिया जिसके तहत जो है वो खलीफा मुस्लिमीन का इंतखाब होना था, और फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को तीसरा मुसलमानों खलीफा चुना गया। यहाँ जो काबिल गौर बात है वो ये है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला का ये फरमान कि जब आपने अल्लाह के प्यारे हबीब का जिक्र किया तो मुझे यकीन हो गया। किस बात का यकीन हो गया? कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके ही को अपनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी का हर हर पहलू इत्तिबाए सुन्नत पर मबनी था, तभी तो उनके साहबजादे ये कह रहे हैं कि इत्तिबा के बगैर चारा नहीं है। और फिर अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला ने मुत्तबाए सुन्नत क्यों ना हो, उनके वालिद मेहरबान मुसलमानों के दूसरे खलीफा सैयदना फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला ने इतने बड़े मुत्तबाए सुन्नत थे। अल्लाह इनका सदका हमको अता फरमा दे, और हम भी काश के सुन्नतों की अदायगी में, सुन्नतों की इत्तिबा में आगे बढ़ें और अपने अमल व किरदार को बेहतर करें। इत्तिबा पर हम बात करें, जो इत्तिबाए सुन्नत, तो इत्तिबा का माना होता है पीछे चलना, किसी के कदम पर कदम रखकर चलना, नक्शे कदम पर चलना, तो ये इत्तिबा कहलाता है। तो सुन्नत रसूल की इत्तिबा यानी नबी पाक के तरीके के पीछे चलना, और इसी में कामयाबी। अमीर अहले सुन्नत दामा बरकात मारिया ने दुआ भी की है ना इस हवाले से, अब वो हमारे लिए दुआ कबूल हो जाए।
तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरी रूह जब निकल कर, तेरी सुन्नतों पे चल कर मेरे आका, तेरी सुन्नतों पे चल कर
नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत की इत्तिबा और इश्क रसूल, इस तनाज़ुर में बात करेंगे। बढ़ते हैं हम मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मोहम्मद फराज अत्तारी मदनी की तरफ। फराज भाई, मौजू आपने समाअत फरमाया और मैंने शुरू में एक हिकायत भी अर्ज की है, ये इरशाद फरमाया कि कुरान और सुन्नत की अगर हम का मुताला करते हैं तो इत्तिबाए सुन्नत की अहमियत और उसकी इफादियत पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप कोई जिक्र फरमाएं कि हमारे अंदर जज्बा भी बढ़े और हम इत्तिबाए सुन्नत की तरफ, नबी पाक की पैरवी की तरफ आएँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सबसे बुनियादी चीज़ तो कुरान पाक ने ख़ुद बयान कर दी। अल्लाह पाक फरमाता है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह तबारक व ताला ने रसूलों को भेजा ही इसीलिए कि उनकी इताअत की जाए, یعنی انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہی بیان کر دیا لیتاع باذن اللہ، کہ اللہ کے اذن سے ان رسولوں کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے. اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکامات اپنے انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کو پہنچائے، تو انبیاء کی اطاعت اسی لیے ضروری ہے کیونکہ اسی میں اللہ کی اطاعت ہے. یعنی بغیر انبیاء کے اطاعت کے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اطاعت الہی کرنے والا ہوں. تو اس لیے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوا کہ ان کی اطاعت کی جائے. یہ اس سے مطلب واضح طور پر پتہ چل گیا کہ جو رسولوں کی اطاعت اور اتباع ہے وہ کتنی ضروری ہے.
یعنی ان کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ اطاعت کی اتباع کی جائے،
ان کی اطاعت کی جائے.
اچھا، اتباع کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، تبھی تو راہ حق کو پائیں گے نا. یعنی وہ جو لے کر آئے دین یا پیغام، تو اس پر عمل کر کے ہی تو اللہ پاک کی محبت میں بندہ کمال کی طرف پہنچے گا. اور اگر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو اگر الگ کر دیا جائے، جیسا کہ پچھلی قوموں میں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تورات شریف لے کر آئے اور اس میں احکامات بیان کیے گئے، اگرچہ وہ غلامی سے آزاد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کرایا تھا بنی اسرائیل کو، مگر بس جب وہ کیا کہتے ہیں سمندر سے پار، دریا سے باہر ہو گئے، آزادی مل گئی، نجات مل گئی، تو اس کے بعد انہوں نے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا. تو جب وہ ایسا ہوا تو پھر اللہ پاک کا ان پر، یعنی بار بار جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ پاک کا ان پر عذاب آیا. تو یہی ہے کہ اتباع اور اطاعت یہ رسول کی ضروری ہے.
قرآن پاک نے تو واضح طور پر بیان کر دیا نا کہ اگر کوئی شخص محبت الہی کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے دعوے میں اس وقت تک یہ پورا نہیں اتر سکتا جب تک کہ اتباع رسول نہ کرے. قرآن پاک نے واضح طور پر کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب، تم فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو. رسول کی اتباع کرو گے تو پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا. مفسرین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اطاعت الہی کرنے والا ہوں اور رسول کی اطاعت کا معاذ اللہ وہ انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، کیونکہ رسول کی اتباع کو اللہ پاک نے اپنی اتباع قرار دیا، اپنی اطاعت قرار دیا. قرآن میں فرمایا میں اطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہ واضح طور پر پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے احکام اپنے انبیاء کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائے ہیں ان کی اتباع اور اطاعت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع ہے. پھر اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو. تو ایک تو ہے کہ قرآن نے ہمیں اس کے احکامات بیان کیے کہ کون سے شعبے میں کس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. مفتی احمد یا خان نئی فرماتے ہیں ایک رول ماڈل عطا کر دیا گیا امت کو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ہر شعبے میں عملی طور پر لوگوں کو دکھا دیا کہ کس شعبے کے اندر کس طرح انداز ہونا چاہیے اور اللہ پاک کا اس میں کیا حکم ہے. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ سنت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کے بغیر گزر ہی نہیں سکتی.
اللہ
اطاعت اور اتباع ہوگی تو ہی ہم شریعت کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے
ہیں. اور اطاعت و اتباع کا جذبہ پانے کے لیے امیر سنت جو ہے دعا فرماتے ہیں نا، شاہ ایسا جذبہ
پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنت
جذبے پر ہوئی نا، جذبہ ہونا چاہیے اور اس طرف بندے کو مائل ہونا چاہیے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ اطاعت تو اتباع، یعنی نبی پاک کے طریقے، نبی پاک کی سنت، نبی پاک کے فرمان پر عمل کرنے کا کیسا ہوتا ہے، انہیں بس پتہ چل جائے کہ حضور نے ایسا کیا ہے یا حضور نے ایسا فرمایا ہے یا حضور نے منع فرما دیا ہے، تو پھر ان کی زندگی اسی طرح گزرنی تھی. ایک بار حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے رنگوا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لائے اور ویسے ہی واپس پلٹ گئے، کچھ فرمایا نہیں، منہ سے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا. تاہم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عتاب کو جان گئی کہ حضور آئے اور بغیر گفتگو کیے واپس چلے گئے، کچھ فرمایا بھی نہیں۔ آپ نے فوراً ہی تمام کپڑوں کے رنگ کو واپس دھلوا کر جیسے تھے ویسے کپڑے بنوا لیے۔ ابھی حضور نے کچھ نہیں فرمایا، صرف ناراضی کے کچھ آثار چہرے پر ملاحظہ کیے۔ حضور نے منع نہیں کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اجازت مل جاتی، مگر صرف ناراضی سے بچنے کے لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند نہیں آیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اتنی محنت کپڑے رنگوانے میں ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد اچھا، جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کپڑے جو ہے نا وہ لمبے سل گئے، اب ٹخنوں سے اونچے پائنچے رکھنا سنت ہے نا فراز بھائی، اب کپڑے لمبے سل گئے تو بھائی وہ درزی نے لمبے کر دیا، اب ٹخنوں سے اونچے پائنچے ہو ہی نہیں رہے، تو اس کا کیا طریقہ کرے؟ اب انہوں نے تو کپڑے رنگوائے تھے، وہ رنگ نکلوا دیا، تو کیا ہم اپنے کپڑوں کو دوبارہ درزی کے پاس لے جا کر ٹخنوں سے اونچا نہیں کروا سکتے؟
امیر علیہ سنت نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی، بلکہ یہ جو ہم توپ سائے میں پہنتے ہیں تو وہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جاتے ہیں، تو امیر علیہ سنت نے باقاعدہ ترغیب ارشاد فرمائی کہ اس کو آپ چھوٹا کروائیں۔ اچھا، اس ترغیب کو سن کے پہلے جب نیا نیا توپ کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو میں نے بھی چار پانچ میرے پاس تھے، وہ اتفاق سے وہ ٹخنوں سے نیچے تھے، تو وہ سارے کے سارے میں نے ٹخنوں سے اوپر کروا، تو یہ کوئی مشکل کام اور ہو بھی گئے، زیادہ خرچہ بھی نہیں آیا اور درزی نے کر بھی دیے۔ تو امیر علیہ سنت چونکہ خود اتباع سنت میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، متبع سنت ہیں، تو جو سنت کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، جو سنت کا احیاء کرنے والا ہوتا ہے، اس کی بات بھی زیادہ جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دل پہ لگی اور فوراً اس طرح کا معاملہ کر لیا، یہ کوئی اتنا ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں کوئی مشقت کرنی پڑے، جذبہ ہونا چاہیے۔
ایک چیز ہے نا، ایک سنت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جس میں ہم چاہیں تو کر، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو ہم دیکھیں کہ بھئی ہم با آسانی عمل کر سکتے ہیں مگر ہم ان سے دور ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، یا سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بہت مشقت کرنا پڑے گی، یا زمانے والوں کی بہت بڑی مخالفت ہمیں جو ہے وہ مول لینا پڑے گی، نہیں، بلکہ بعض اوقات تو سنت پر عمل کرنا اتنا آسان ہوتا ہے کہ بندہ عمل کرتا ہے اور اس کا ثواب پا لیتا ہے اگر نیت اس کی ہو۔ تو ایسی بہت ساری سنتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ جتنا ممکن ہو ہم سنتوں کا لحاظ کریں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، آنے میں، جانے میں، گفتگو کرنے میں، لباس کے معاملے میں، بالوں کے معاملے میں اور دیگر چیزوں میں، بہت ساری چیزیں۔ جیسے آپ نے فرمایا اسوہ، حضور کی جو زندگی ہے وہ اسوہ ہے، تو جب حضور کی زندگی کمپلیٹ ہمارے لیے نمونائے اخلاق حیات گزارنے کے لیے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ سنت جس کو ہم کہیں تو سنت صرف کیا، جیسے نماز کے لیے سنتیں ہیں تو یعنی ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ سنت موقع ہے، ظہر کی تو ہم نے پڑھ لی، فجر کی سنت موقع ہے وہ ہم نے پڑھ لی، عصر کی سنت غیر موقع ہے وہ نہیں پڑھی، اس طرح بعد والے نوافل ہم نہیں پڑھے، تو کیا سنتوں کا تعلق فقط یہ نماز کے ساتھ ہے، یا رمضان شریف آ جائے تو وہ روزے کے ساتھ ہے، یا حج پہ چلے جائیں تو حج کی سنتوں کے ساتھ ہے، یا اگر قربانی کریں تو قربانی میں جو سنتیں آ جاتی ہیں وضو کی سنتیں، یا سنتوں کا تعلق پوری زندگی سے ہے؟
قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ یہی اشارہ کر رہی ہے کہ جو پوری زندگی گزارنے کا جو اصول ہے، جو طریقہ ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں مل جائے گا۔ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اس سے آپ کو مزید سمجھ آئے گا کہ یہ سنتوں کا جو دائرہ کار ہے وہ اتنا وسیع ہے۔ ہم بالوں کا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ لباس، یہ امامہ، یہ کھانا پینا، اسی کی سنتیں، حالانکہ ہر ہر معاملے میں سنت موجود ہے۔
دیکھیں
حدیث پاک کے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے انس، اگر تم سے ہو سکے تو اپنے دن اور رات، یا فرمایا کہ دن اور شام اس طرح گزارو کہ تمہارے دل کے اندر کسی مسلمان کا کینہ نہ ہو۔
اللہ،
پھر فرمایا کہ اے انس، اے بچے، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ۔ اچھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آ کے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ کیا پھسل جاتے ہیں؟ کہ وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، وہ ظاہری لباس کے اعتبار سے اور دیگر سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر مسلمانوں کا کینہ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ کیسے سنتوں پر عمل، تو یہ آپ کو واضح طور پر بتا دیا، آپ دل میں مسلمان کا کینہ اور بوجھ اور اس کو جو ہے وہ برا سمجھنا، اس کا تعلق کئی گناہوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ لیں، حسد ہو یا بہت سارے ایسے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، قتل تک ظاہر ڈائریکٹ بات نہیں پہنچتی،
نفرت سے
شروع ہوتی ہے، پھر آگے وہ انتقامی کاروائی اور پھر سارے معاملات۔ پھر اور ایسے جو ہے وہ مسلمان کو نقصان پہنچانا، تکلیف دینا، دل آزاری کرنا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ مسلمان کا جو ہے وہ بغض، یا مسلمان کو اپنے دل میں بوجھ سمجھنا۔ تو اگر یہ چیز ہمارے اندر سے نکل جائے تو ظاہر ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں وعدے کی پاسداری، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں وعدے کی پاسداری کا سبق نہیں ملتا؟ سنت ہے، عظیم سنت ہے، اور یہ وہ سنت ہے جس پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ دیکھیں بہت ساری ایسی سنت ہے جیسے امام کی سنت ہے، عمل کرنا بہت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، سنت دائمہ متواترہ ہے، لیکن اگر اس سنت پر کوئی عمل نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن بہت ساری سنتوں کا تعلق ان باتوں کے ساتھ ہے کہ اگر اس پر عمل نہ کیا جو بندہ گناہگار ہوتا ہے۔
یعنی اگر وہ واجب یا فرض کا درجہ بھی رکھتے مگر حضور نے کیا تو سنت تو ہوگی،
تو ہے وہ۔
یعنی روزہ اگر مثال فرض ہے، اور یقیناً فرض ہے جس پر ہے، حضور نے روزہ رکھا تو روزہ رکھنا سنت بھی ہو گیا، تو یہاں نیت اگر سنت کی، اگر اتباع رسول کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ دل کے، حضرت انس کو فرمایا کہ انس دل کو کینے سے مسلمان کے پاک رکھنا یہ میری سنت ہے، یعنی کتنا کمال کا ارشاد ہے۔ اگر اسی کو ہم دیکھ لیں اور مدنی چلیں کہ ناظرین، تو سنتوں کے حوالے سے ہم باتیں اگرچہ کرتے ہیں مگر خالی ایک اس سنت پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ یقین مانے کہ امن و محبت کا گہوارہ بن جائے، اور معاشرے میں جو لڑائی ہے، جو جھگڑے ہیں، جو نفرتیں ہیں، وہ سب ختم ہو جائے۔ محبت اور پیار، یعنی یہ جو سنت ہے کہ دل کو مسلمان کے کینے سے پاک رکھنا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں جسے ہمارے فراز بھائی نے ذکر کیا کہ روزمرہ کی زندگی، اور بھی انشاءاللہ ہم اس پر بات کرتے ہیں، کچھ کال لے لیتے ہیں اور مدنی چلیں کے ناظرین کی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی
ماشاء اللہ عشق رسول سلسلہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ حضور میرا سوال بس اتنا ہی ہے کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا صحابہ کرام اور اہل بیت کے طریقے پر چلنا بھی سنت کی پیروی کہلائے گا؟
جی بالکل، دیکھیں اس میں جیسے سنت تقریری ہے نا، وہ اپنی جگہ ہے۔ سنت تقریر اسے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی صحابی نے، کسی شخص نے کوئی عمل کیا اور نبی پاک نے منع نہیں فرمایا تو اسے سنت تقریری کہتے ہیں۔ جو لفظ سنت ہے اس کو ایک تو نبی پاک کے طریقے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، معنی اس کا لیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ نبی پاک کے فرمان کو بھی سنت کہا جاتا ہے، جیسے قرآن و سنت۔ تو وہاں قرآن و سنت سے مراد نبی پاک کی حدیث، نبی پاک کے فرمان، اس میں حضور کے اقوال، حضور کے افعال سب آ جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اعمال، وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے کیے اور نبی پاک نے ان کو منع نہیں فرمایا یا ان کی توثیق فرمائی، ان کی تعریف فرمائی، تو یقیناً وہ بھی سنت کی پیروی میں آئے گی۔ اور پھر الگ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کے بارے میں تو نبی پاک نے واضح فرمایا فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم، کہ ان میں سے جن کی تم اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اب یہاں پہ کسی بھی صحابی کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ عزوجل ہدایت۔ اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، اور جو اس سے الگ رہا ہلاک ہو گیا۔ تو بہرحال ان کی اتباع، ان کی، یہ بھی ہمارے اسلام کا ایک حسن ہے کہ ہم ان کے طریقہ کار پر چلتے ہیں۔
حدیث پاک میں تو لفظ استفان فرمایا گیا نا، یعنی تم پر لازم ہے، فتنہ کا دور ہو یا دیگر اس طرح کے معاملات ہو تو تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اور جو خلفاء راشدین، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے لیے سنت کا لفظ استفان فرمایا گیا، ان کی سنت پر عمل کرنا تمہارے لیے لازم۔
اتنی خوبصورت بات ہے۔ اب یہ اتنے خوبصورت الفاظ حضور کے ہم سنتے ہیں، خلفاء راشدین المہدیین، یار کتنی محبت نہیں بڑھتی کیا؟ محبت بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی محبت ہی ایمان کا تقاضا ہے کہ ان سے ہم محبت کریں۔
اہل سنت کا
کال دیجیے گا۔
اگر مختصر انداز میں روز مرہ کے معاملات، سنتوں کو جاننا چاہیں تو اس کے لیے کوئی کتاب تجویز کر دیجیے۔
دیکھیں بہت ساری کتابیں اس میں ہیں، دو باتیں ہیں، دو کتابیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو بہار شریعت کا 16 حصہ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس میں بہت ساری سنتوں کا بیان ہے۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ نے سنت الآداب کے نام پر ایک کتاب شائع کی ہے، اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکات المالیہ کیا لکھا ہوا ایک رسالہ بھی اسی طرح شائع ہوا ہے جس میں کئی سنتوں کا ذکر ہے۔ تو وہ دو رسالے بھی اگر آپ لے لیتے ہیں تو آپ کو روزمرہ کی سنتوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائے گی اور پھر ان پر عمل کرتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، انشاءاللہ ثواب کا عظیم ذخیرہ آپ کو حاصل ہوگا۔ ایک اور کال دیجیے گا۔
میرا یہ سوال تھا کہ کیا عاشق رسول ہونے کے لیے سنت پر عمل ضروری ہے، یعنی اگر اس معاملے میں کمزوری ہو تو عاشق رسول نہیں کہلا سکتے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔
جی فراز بھائی، یعنی سنت رسول پر عمل تو ہونا چاہیے، مگر ایک مسلمان عاشق رسول تو ہوتا ہے، تو کیا جو سنتوں پر عمل کے معاملے میں کمزور ہو تو کیا اس کا عاشق رسول نہیں کہتے؟ مثال کے طور پر بعض لوگ ہوتے ہیں جو فرینڈ شپ ہوتی ہے، یا وہ یوں کہیں کہ منہ پھٹ بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے بڑا عشق رسول کا بجاوا کرتا ہے، دیکھ تو یوں نہیں کرتا، تو یوں نہیں کرتا، ایسا کہنا چاہیے؟ یا دیکھیں عشق کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، مگر جب ہم اپنی ذات کی بات کریں گے تو کہیں گے کہ دیکھو عشق کمال کو نہیں پہنچا، سنت اور عمل نہیں کرے تو عشق کمال کو نہیں پہنچا، مگر جب میں آپ کے لیے کسی اور کے لیے بات کروں تو میرے پاس ہے کون سا پیمانہ ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ عاشق رسول نہیں؟ کیا فرماتے اس معاملے میں؟
دیکھیں اس کا تعلق تو ظاہر ہے کہ دل کے ساتھ ہے، کہ بندے کی دل کی کیفیت کس سے متعلق کیا رکھتی ہے، وہ تو ظاہر ہے ہم نہ اس پر حکم لگا سکتے ہیں نہ ہمیں اس کا معلوم ہے۔ بعض اوقات بندے کا ظاہری حلیہ جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ عشق رسول کی تڑپ اس کے اندر بھی موجود ہوتی ہے، لیکن جس طرح ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں اسی طرح عشق رسول کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور یہ تقاضے ظاہر ہے کسی انسان نے نہیں، خود قرآن نے بیان کر دیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یعنی اللہ پاک نے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ رکھنے والے تھے ان کو یہی حکم دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو۔ اچھا، اور پھر دوسرا واضح طور پر حکم یہ ارشاد فرما دیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، یہ کیا ہے؟ یہ عشق رسول کی بہترین ایک سمجھ لیں کہ ترغیب اور تعلیم ہے کہ اگر تم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس سے تم عشق رکھتے ہو وہ جو تمہیں دے وہ تم لے لو، اور جس سے تمہیں منع کر دیں وہ اس سے رک جاؤ۔ اور اگر ہم صحابہ کرام کی سیرت پر غور کرتے تو ان کا یہی معاملہ تھا، جو حضور نے فرما دیا بس وہاں اینڈ ہے، اس کے بعد کچھ مزید جو ہے نہ اپنی عقل کو بیچ میں لے کر آتے ہیں نہ کوئی اور اس طرح کی بات کر دیں، حضور نے فرما دے تو وہاں پر بات ختم ہو گئی۔ تو عشق رسول کے جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جس سے آپ عشق رکھتے ہیں ان کی سنتوں پر بھی عمل کیا جائے، ان کے طریقے پر چلا جائے، تبھی آپ عشق رسول کے دعوے کے اندر مکمل ہو سکتے ہیں، ورنہ دعویٰ تو زبانی طور پر بہت سارے کرنے والے کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے انداز اور اطوار اور اقوال اور افعال سے اگر عشق ظاہر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ دیکھنے والے سمجھنے والے یہی کہیں گے کہ یہ اپنے عشق رسول کے دعوے میں پورا اتر نہیں رہا۔ ہمیں حکم لگانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی یہ عاشق رسول نہیں ہے یا فلاں، ہمارے پاس پیرامیٹر نہیں ہے، لیکن ہر بندہ اپنے اندر غور کرے کہ میں جب دعویٰ کر رہا ہوں تو کیا اس دعوے کے تقاضوں پر پورا عمل بھی کر رہا ہوں۔
صحیح العقیدہ مسلمان ہے وہ
عاشق رسول،
مگر ہر عاشق رسول کو چاہیے کہ وہ اپنے عشق رسول کے انداز خود چیک کر لے کہ وہ عشق رسول میں کس درجے آگے پہنچا ہے۔ جو جتنا متبع سنت ہوگا اس کا عشق رسول کا پیمانہ اتنا زیادہ ہوگا، جو اس میں کمزور ہے تو اپنے آپ کو کمزور سمجھے، اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عشق رسول میں اعلیٰ مقام پر فائز کرے اور اتباع سنت میں بھی اعلیٰ مقام پر فائز کرے۔ آمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔
کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، ہاں الفت رسول کی،
فراز بھائی ہم بات کر رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں سنت کی اہمیت پر، تو وہ احادیث جن میں سنت پر عمل پر ابھارا گیا کہ سنت پر عمل کیا جائے، ان احادیث کا کچھ ذکر فرمائیں تاکہ سنت پر عمل کا جذبہ بھی بڑھتا رہے اور جو کر رہے ہیں وہ مزید کریں، جو نہیں کر رہے ہیں وہ عمل کی طرف آئیں۔
کئی احادیث مبارکہ ہیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا، ترغیب دی، ترہیب بیان فرمائی، یعنی رغبت بھی دلائی اور عمل نہ کرنے والوں کے لیے وعید کو بھی بیان کیا کہ جو سنتوں پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے کیا وعید ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک ہے ظاہر کہ قیامت کے جو ہوش ربا مناظر ہوں گے اس میں ہر بندہ یہ چاہتا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ مل جائے۔ مختلف روایات ہیں کہ کن کن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں تین افراد کا ذکر ہے اور یہ تینوں کام میں یہ سمجھتا ہوں اتنے مشکل نہیں ہیں، یعنی اس کے لیے الگ سے کوئی آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑے گی یا آپ کو پیسے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے، وہ کام ایسے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ ایزیلی کر سکتا ہے۔ فرمایا حضور نے قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین افراد ایسے ہوں گے جو اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا کون؟ فرمایا جو میرے پریشان امتی کی تکلیف کو دور کرے گا، اس کے لیے کشادگی کرے گا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور اگر آپ الٹیمیٹلی دیکھیں تو یہ بھی حضور کی سنت ہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑی بڑی پریشانیوں سے اپنے امتیوں کو نکالنے والے ہیں، ان کے لیے آسانی فراہم کرنے والے ہیں۔ دوسرا فرمایا جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑتا ہوگا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو یہاں پر سنتوں کو زندہ کرنے والوں، سنت کا احیاء کرنے والوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو اللہ کا کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اچھا احیاء کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں علامہ علی قاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احیاء سنت کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ اپنے اقوال افعال کے ذریعے سے سنتوں پر عمل کر کے اس کی تشہیر اور لوگوں کو ترغیب دلائے، خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو اس کی تشہیر کے ذریعے سے ترغیب دلائے کہ لوگ بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو یہ سنت کا احیاء ہے۔
وہ شاعر کہتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔
فنا اتنا
قاری رحمتہ اللہ علیہ کی، یعنی اس قول کا اس شعر کو منظوم صورت میں بیان کر دیا گیا ہے، تو کتنی خوبصورت بات ہے جو آپ بیان فرما رہے تھے کہ بندہ خود اپنے اقوال اپنے افعال اور اس کو لگے کردار سے کہ یا کہ یہ سنت کا احیاء کر رہا ہے، یعنی لوگوں کو سنتوں کو، یعنی اسے بولنے کی باتوں کا ضرورت نہیں پڑتی، اس کا عمل لوگوں کو سکھاتا ہے کہ یہ سنت ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اور یہ بڑا رتبہ ہے کہ جسے اللہ نصیب فرمائے کہ اس کے عمل سے لوگ سنتیں سیکھیں۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے شیخ طریقت شیخ کامل حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامن برکاتہ العالیہ سنتوں پر ایسے عامل ہیں کہ آپ کے عمل سے لوگوں کو سنتوں کی ترغیب ملتی ہے۔ علماء کرام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ پہلے خود عمل کرتے ہیں پھر دوسروں کو سنت کی ترغیب دیتے ہیں، اور واقعتاً ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہمیں سنتیں یاد آتی ہیں کہ یار نہیں، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، اور ہمیں کرنا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے کہ ہم سنتوں کی چلتے پھرتے تصویر بن جائے۔
سنت بانٹتا میرے سنت بانٹتا میرے اہل سنت کے دیے صاحب شہکار تو اتنے سنت بانٹتا ہے میرے اتار تو سارے دنیا کے گھرانوں سے صدا آنے لگی ساری دنیا کے گھرانوں سے صدا آنے لگی کتنے بات پیرا میں بن گیا دیوار تو کتنا بات پیرا میں بن گیا دیوار تو ہر اگلے سنت کے دیے ساگ بے شہکار تو کتنے سنت بانٹتا میرے اتار تو
سنت کی چلتی پھرتی تصویر بننے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کچھ احادیث آپ بیان کر رہے تھے، ایک حدیث آپ نے بیان فرمایا، مزید کچھ احادیث؟
اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، یہ تو سنت کے احیاء کے بارے میں فرمایا گیا، اسی طرح ایک حدیث پاک یہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت. دیکھیں یہاں پر محبت کا ایک سمجھ لیں پیمانہ بیان،
ہمارا موضوع ہے نا عشق رسول اور سنت رسول،
بالکل یہ پیمانہ بیان کر دیا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت.
من احب سنتی فقط احبانی
ومن احبانی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ. اچھا اسی طرح یہی روایات یہی الفاظ جو ہے وہ احیاء سنت کے لیے بھی ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا.
سبحان اللہ.
اسی طرح ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ فساد امت کے وقت جس نے میری سنت پر عمل کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اب یہاں پر دیکھیں کہ سنت پر عمل کرنا اور کس وقت میں، کہ جب فساد امت ہو، جب بدعت عام ہو رہی ہو، گمراہی عام ہو رہی ہو، اس وقت سنتوں پر عمل کرنا فرمایا کہ 100 شہیدوں کا اجر اس کو دلائے گا. اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ شہید کے بارے میں جیسے ظاہر ہے کہ اس کو زخم لگا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کو زخم لگا ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، لیکن جب بندہ سنت پر عمل کرتا ہے تو بہت سارے مخالفین ہوتے ہیں اور جگہ جگہ پر اس کو زخم کھانے پڑتے ہیں، لیکن وہ حضور کی محبت میں سنت کو نہیں چھوڑتا اور اس کو برداشت کرتا رہتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب.
کیا بات ہے، کیا بات،
پتا چلتا ہے کہ
صورت بات ہے
کہ سنتوں پر عمل کرنے میں دنیا میں بھی برکتیں ہیں اور آخرت میں حضور کی رفاقت اور قرب بھی نصیب ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا، اور بندے کو چاہیے کیا، دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر. اور میں آپ کو یہ ابھی عرض کرنے والا تھا کہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں بندے کی روٹین میں ہوتے ہیں، وہ سنتوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہوتا کہ سنت یہ ہے. جیسے مثال کے طور پر کھانا سیدھے ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں اس نیت سے کھا رہا ہوں سیدھے ہاتھ سے کہ یہ سنت بھی ہے، حضور کا طریقہ بھی ہے. اچھا اسی طرح جوتے پہننے ہی ہیں، شوز پہن ہی رہے ہیں، ایک بڑی تعداد ہوگی جو سیدھے پاؤں میں پہلے شوز ڈالتی ہوگی، چپل ڈالتی ہوگی، لیکن وین یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے. اچھا ایک مرتبہ مدنی مذاکرے میں، رمضان کا مدنی مذاکرہ تھا، تو کسی نے جو ہے وہ کہا کھڑے ہو کر کہ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ گھڑی جو ہے وہ سیدھے ہاتھ میں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک صاحب افتخار کام ہے. اچھا اس وقت میرے لیے سنت نے بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ گھڑی پہنی ہوئی تھی، تو مفتی احسان صاحب سے کچھ مشورہ ہوا، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ حدیث پاک تو ہے کہ ہر ذیشان باوقار کام اسی طرح سے کرنا چاہیے. امیر علیہ سنت نے اسی وقت مدنی مذاکرہ میں نے خود دیکھا، اسی وقت آپ نے جو ہے نا وہ پہلے گھڑی اتاری، فرمایا کہ پہلے میں اس پر عمل کر لوں، سنت آپ نے جو وہ گھڑی اتاری اور سیدھے ہاتھ پر
فرمان رسول پر عمل،
یعنی وہ جو مطلق قول تھا کہ ہر ذیشان کام سیدھے طرف سے کرنا چاہیے، تو آپ نے سیدھے ہاتھ میں گھڑی پہنی، اور میرے خیال میں اس کے بعد میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں،
حالانکہ پہلے بائیں ہاتھ میں
ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد سے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی جو ہے وہ گھڑی الٹے ہاتھ میں دیکھی ہو، ہمیشہ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ.
عادتاً بھی ہم دیکھتے ہیں تو بائیں ہاتھ میں ہی پہن کے بندہ جو گھڑی دیکھتا ہے، مگر یہاں سیدھے ہاتھ میں اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے تو کیا شان ہے. اور یقیناً یہی اتباع سنت کا جذبہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار اور اپنے گفتار کے اندر راسخ کریں، تو اس کی برکتیں ہم کو ملیں گی. کال ہے، کال لے لیتے ہیں، مزید گفتگو پھر آگے بڑھائیں گے. جی
محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، عشق رسول کے رنگ پروگرام کی کیا بات ہے. آج کا موضوع عشق رسول اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. یہ پروگرام دیکھ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو، محسن بھائی کو نظر بد سے بچائے. محسن بھائی جو ہماری عادت بن چکی ہے، نیت سنت کی نہیں ہوتی بلکہ وہ عادت کے طور پر ہم کر رہے ہوتے ہیں، کیا اس طرح بھی ہمیں ثواب ملے گا؟
اس پر امیر سنت نے کچھ بیانات بھی فرمائے ہیں، فراز بھائی اس پہ ذکر فرمائیں گے کہ عادتاً عمل کر رہے ہیں اور نیت نہیں تو ثواب ملے گا نہیں ملے گا.
کچھ کام تو ایسے ہیں کہ جو عادتاً کیے جاتے ہیں تو اس پہ ثواب تو ہوتا ہے، اس کی تفصیل ہے، لیکن مباح کام ایسے ہیں کہ جس میں اگر ثواب کی نیت نہ ہو تو اس میں جو ہے وہ ثواب نہیں ملتا. جیسے وہی کھانے پینے کی میں نے ابھی مثال دی کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے لیکن سنت پر عمل کرنے کی نیت نہیں ہے، ثواب کی کوئی نیت نہیں ہے، تو اس پر ثواب نہیں ہے. اسی طرح وضو کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، واضح فقہی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وضو کے اندر نیت کرنا یہ سنت موقع ہے، لیکن اگر بندہ نیت نہ کرے تو وضو ہو جاتا ہے لیکن وضو کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. تو ایسے کئی کام ہیں کہ جس میں نیت جو ہے وہ سنت اس کو ثواب دلاتی ہے. اسی طرح بعض نے یہ بھی فرق کیا کہ جو عبادتیں غیر مقصودہ ہیں، उसमें अगर नियत नहीं करेगा अच्छी अच्छी तो उसको फिर सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो है ही वो गैर मकसूदा, वो किसी मकसूदा की तरफ ले जाने वाली है। अगर वो उसमें सवाब की नियत ना करे तो वो काम हो जाएगा लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। और इबादत मकसूदा चूंकि वो खुद फिजाती ही और खुद इबादत है, किसी और के लिए वो वास्ता और वसीला नहीं है, लिहाजा अगर उसमें सवाब की नियत ना भी हो तो उस अमल का सवाब मिलेगा। लेकिन
मकसूदा को अगर हम इस जगह वो इबादत स्पेशल खुद इबादत होती है
जी,
जिस जात ना तवाम समझ जाए, वरना वो मकसूदा और गैर मकसूदा में शायद वो आगे पीछे हो जाएंगे। तो फिर वो जो आपने फरमाया कि गैर मकसूदा यानी जो स्पेशल खुद इबादत नहीं है बल्कि किसी वजह से इबादत बनी है,
इसी इबादत की तरफ वसीला और वसीला
ने जी,
तो उसमें फिर उलमा ने ये डिफरेंशिएट किया।
सुन्नतों पर अमल की बात हो रही है, सुन्नतों के फजाइल बयान हो रहे हैं। यकीनन देखें मुसलमान ये चाहता है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीका है उस पर अमल करे, और ऐसा होना चाहिए। अगर बिलफर्ज हम बात चीज़ें हैं जिन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं या जिन सुन्नतों को नहीं अपना पा रहे हैं तो उनके बारे में इल्म हासिल, ऐसा सबसे बड़ा मसला है कि इल्म नहीं होता। इल्म हासिल करें कि यार इस मामले में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कार क्या है, नबी पाक अलैहि सलाम ने किस तरह इस अमल को सर अंजाम दिया है। तो क्योंकि अम्बिया किराम को बसूरत बशरी यानी इंसानी सूरत में भेजने की अल्लाह पाक की तरफ से हिकमत एक ये भी उलमा ने बयान फरमाई, ताकि वो दूसरे इंसान उनकी तरफ माइल हों और उनके तरीके ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी को उनके तरीके के मुताबिक बना लें, ये मकसद है। तो सुन्नत यही है यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज्तिमाई ज़िंदगी, लोगों के साथ इनफरादी ज़िंदगी, घर वालों के साथ ज़िंदगी और सफ़र हज़र के मामलात या दीगर अम्बिया के, ये मकसद यही था कि अम्बिया किराम को देख कर बंदा सीखे, देख कर बंदा सीखे। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान क्या करते थे, वो यही ना नबी पाक को देखते थे। देखिए बाज़ मरतबा तो हुज़ूर पाक फरमाते थे तो सहाबा कर लिया करते थे अलैहिम रिज़वान, बाज़ औक़ात नबी पाक ने कुछ फरमाया नहीं, सहाबा ने गौर से हुज़ूर को देखना है और जो हुज़ूर ने किया है सहाबा ने वो कर लेना है।
चटाई का बिछोना कभी खाक ही पे दोना है, चटाई का बिछोना कभी खाक ही पे दोना, कभी हाथ का सिरहा
हो रही थी कि देख कर नबी करीम अलैहिस्सलाम के अमल को इख्तियार करना या सहाबा किराम का अंदाज। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़ियात हैं, इंशाल्लाह हम फराज भाई से भी सुनेंगे कि सहाबा सुन्नतों पर अमल किस तरह किया करते हैं। यहाँ सिर्फ दो बातें अर्ज करता हूँ। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला जब खलीफा बन गए तो आप रज़ी अल्लाह तआला के बारगाह में कुछ शहरों से वफ्द आए, तो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला सूखी रोटी इस तरह का दलिया वगैरह कुछ एक मामूली सी गिज़ा जिसे हम बोलते हैं वो तनावुल फरमा रहे थे, तो वो कुछ आपस में जो ना आपकी गिज़ा को देखकर बात करने लगे, यानी थोड़ा सा कि यार ये खलीफा हैं और ये इतनी जो है वो कमज़ोर गिज़ा खा रहे हैं, खा तो सकते हैं मगर ये क्यों नहीं खा रहे, इस तरह की गुफ्तगू गालिबन करने लगे। फारूक आज़म ने भांप लिया या सुन लिया तो आपने उनको कहा कि तुम क्या बात कर रहे थे, तुम क्या समझते हो कि हमें भुने हुए बकरों को और बुरगन गिज़ाओं को और तेल वाली चीज़ों को और घी वगैरह वगैरह को मैं नहीं जानता। फरमाया कि मैं इन सब को जानता हूँ मगर मैं ये सादा गिज़ा इसलिए खा रहा हूँ कि मैंने अपने आका अलैहिस्सलाम को सादा गिज़ा खाते देखा है। अब देखे
सलाम आज जाना
عشق رسول اور سنت رسول پر ہماری بات چل رہی تھی، صحابہ کرام کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کو بس یہ انداز ہونا چاہیے تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ حضور نے یہ عمل کیا ہے تو وہ عمل کر لیا کرتے تھے کسی سوال میں پڑے بغیر کہ کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، کرنا ہے نہیں کرنا ہے، نبی پاک نے کیا انہوں نے کر لیا۔ صحابہ کرام کی سنت کے عمل پر بہت سارے واقعات ہیں، فراز بھائی عمل بالسنہ کے حوالے سے صحابہ کرام کا انداز۔
بہت ساری سنت ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ عمل کرنا ہے، اور صحابہ کرام ظاہر ہے کہ اس کو عمل کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے، لیکن کئی ایسے کام ہیں کہ جس کا حضور نے حکم نہیں دیا، اور جس وقت وہ صحابی وہ کام کر رہے ہوتے تھے بظاہر اس کام کا اس وقت کوئی محل بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن چونکہ حضور نے کیا لہذا میں نے بھی کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ گھوڑا منگوایا، اس کی زین پر قدم رکھا اور چند کلمات پڑھے، اور پھر آپ گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے، پھر کچھ کلمات پڑھے، پھر مسکرانے لگے۔ تو جو ساتھ میں موجود تھے انہوں نے عرض کی کہ حضور ابھی مسکرانے کا تو کوئی ایسا محل لگ نہیں رہا، آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو کہا کہ میں بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، حضور نے گھوڑا منگوایا، اس کی زین پر قدم رکھا، کچھ کلمات پڑھے، پھر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر آپ نے کچھ کلمات پڑھے اور آپ مسکرائے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کہ حضور آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، سبحانک لا الہ الا انت فاغفر لی، کہ اے اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری مغفرت کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اس کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، لہذا میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کو دیکھ کے میں مسکرا رہا ہوں۔ اب وہاں پر حضور نے وجہ بتائی، لیکن یہاں حضرت علی کے سامنے وہ والی وجہ تو بظاہر موجود نہیں تھی،
ایک ہی وجہ تھی
حضور کی، حضور نے جو عمل کیا
ادا کو ادا کر رہا ہوں،
تو حضور نے چونکہ کیا ہے لہٰذا میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا کہ متبع سنت ہونے میں بہت زیادہ مشہور ہیں، آپ کے تو کئی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سفر حج پہ جا رہے تھے، تو اس وقت جب وہ حج پر جا رہے تھے حضور کے وصال کے بعد، تو دو طرح کے راستے تھے، یوں کہہ لیں کہ ایک لانگ روٹ تھا اور ایک شارٹ روٹ تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا سفر حج فرمایا تھا تو وہ لانگ روٹ والے سے کیا تھا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوسرے راستے سے جانے لگے۔ لوگوں نے عرض کی حضور یہ شارٹ کٹ ہے، یہاں سے چلتے ہیں، تو عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے جو ہے سفر فرما دیا، لہٰذا میں بھی وہاں سے سفر
کروں۔
یہ نہ دیکھا، آسانی نہیں دیکھی کہ شارٹ کٹ کون سا ہے، لانگ کٹ کون سا ہے، سہولیات ہیں، حضور نے چونکہ اس راستے میں سفر کیا تھا لہٰذا میں نے بھی کرنا ہے۔
پھر اس میں یوں بھی ہے کہ جب آپ نے سفر کیا تو جہاں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ کیا، یعنی رکے، وہیں انہوں نے رک کر جو ہے انتظام فرمایا، اور جہاں نبی پاک نے نماز ادا کی تو وہاں نماز بھی ادا کی۔ اس طرح کی جو نا بہت ساری صورتیں، وہ جب بخاری شریف ہم پڑھ رہے تھے دورت الحدیث شریف میں، تو استاد صاحب نے وہ پورا ایک با اس طرح جو نا وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پورا انداز بیان کیا تھا۔ تو یوں آپ نے ایک تو لمبا روٹ جانا وہ کس لیے، حضور نے اس راستے سے سفر کیا، وجہ کوئی نہیں، وجہ صرف اتنی کہ نبی پاک نے یہاں سے سفر کیا ہے۔ تو یہ اتباع سنت کے کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، یہ میری بڑی خوبصورت بات ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عمل کر رہے ہیں، آپ نے کہا یعنی اگر کہیں کوئی محل نہیں تھا مگر آپ مسکرائے، مسکرانے کا بال، کیونکہ مسکرانا تو حضور کی وجہ سے تھا۔ تو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو بھی صحابہ لے رہے ہیں، اور اب ہم زمانہ ایسا آ گیا کہ بعض لوگ ماذا اللہ عزوجل کھانے پینے کی سنتوں کے حوالے سے، اوڑھنے بچھونے کی سنتوں کے حوالے سے بھی یوں کرتے کہ حضور کے زمانے میں چونکہ سہولیات نہیں تھی تو اس لیے نبی پاک نے نہیں کیا۔ اگر نبی پاک کے زمانے میں چمچیاں ہوتی، میز کرسیاں ہوتی اور یوں چھری کانٹے ہوتے تو حضور بھی اس طرح کھاتے، یا نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں اگر اس طرح کی آسانیاں تو حضور بھی ایسے کرتے۔ تو لہٰذا ان پر یعنی یہ جو سنت ہیں ان کو زوائد کہہ کر یا یوں کہہ کر جو ہے وہ تھوڑا سا بچنے کی صورت بناتے ہیں، حالانکہ کھانے کی سنت ہو یا کوئی بھی سنتیں ہوں ان پر عمل کرنا اس لیے کہ حضور نے ایسا کیا کہ ہاتھ سے کھانا سنت ہے، اگر کوئی چمچی سے کھاتا ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر جو ہاتھ سے کھا رہا ہے اس کو روکنا یہ تو نہیں بنتا نا۔ تو اس پر بات سمجھ میں ہمیں آنی چاہیے کہ نبی پاک نے جو کیا اگر ان کا امتی کر رہا اور حضور نے منع نہیں فرمایا تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو اس معاملے میں ہمیں یوں کہیے کہ محل نظر بنا دینا چاہیے۔ تو صحابہ کرام تو یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک عمل کر رہے ہیں اور اس پر صرف اتنا ہے جواب کہ حضور نے کیا تو اس لیے ہم کر رہے ہیں۔
اب دیکھیں نا حضرت انس کی تو روایات موجود ہیں، آپ کو پہلے جو ہے وہ قدو شریف اتنا مرغوب نہیں تھا، یعنی حضور کو جب تک نہیں دیکھا تھا اس وقت مرغوب نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے حضور کی دعوت کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم جب دعوت میں گئے تو اس نے جو کھانے میں رکھا ہوا تھا انہوں نے وہ کیا تھا کہ روٹی تھی اور گوشت کا ٹکڑے تھے اور ساتھ میں انہوں نے لوکی شریف بھی رکھی ہوئی تھی، میں نے حضور کو دیکھا، حضرت انس کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوکی شریف کے ٹکڑے لے رہے ہیں اور تناول فرما رہے ہیں، اس کو نواز رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس دن کے بعد مجھے جو ہے وہ لوکی شریف بہت زیادہ مرغوب ہو گئی، یہاں تک کہ جب میرے گھر والے مجھے یہ کہتے ہیں کہ آج آپ کو کھانے میں کیا کھانا ہے تو میں کہتا تھا کہ مجھے لوکی شریف حافی رحمت اللہ علیہ کا مقام کتنا بلند ہے، ہم سب جانتے ہی ہیں کہ آپ کو حافی کہتے ہیں کہ آپ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے اور جانور ان کے ادب میں راستے میں گندگی نہیں کیا کرتے تھے، بشری حافی خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بشر جانتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہارے ہم عصروں میں تمہارا مقام کیوں بلند کر دیا، تمہیں ابرار کی منازل پر کیوں پہنچا دیا، تو کہتے ہیں کہ حضور میں نہیں جانتا آپ ہی ارشاد فرمائے، تو پہلی چیز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ تھی اے بشر تم میری سنتوں پر عمل کرنے والے ہو اس لیے اللہ پاک نے تمہارا مقام بلند کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ تم صالحین کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہو، اپنے بھائیوں کو دین کی دعوت دیتے ہو اور میرے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرتے ہو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منازل ابرار عطا فرمایا،
ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت تو ہی سے یوں روح گردانی کوئی فائدہ نہیں دے گی بلکہ یہ نقصان ہی نقصان ہے، ہم سنتوں کی فضائل پر تو بات کر رہے ہیں، عمل کرنا ہے اور ضرورت بھی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اور اس کے فضائل بیان کیے صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اب زمانہ چونکہ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے محترم سے دور ہوتا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے، کچھ تو لوگوں کے مائنڈ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ خود اپنی شامت اعمال کی وجہ سے لوگ دور ہو رہے ہیں یا صحبت کی خرابیاں ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سنتوں سے دوری کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اس پر بھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ بندہ جو ہے بس ٹھیک ہے ایک آزادانہ زندگی گزار رہا ہے، اگرچہ مسلمان تو مکلف ہے اور اسے شریعت کی لگام موجود ہے، وہ مادر پدر آزاد نہیں ہے جیسا کہ معاذ اللہ جو ہے وہ جانور کے جانور کی طرح نہیں جو چاہے کرو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں کچھ کرنے والا نہیں، تو اب سنتوں پر عمل کے معاملے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے پسو پیش کا بندہ شکار ہو جاتا ہے، تو بندہ اگر سنتوں سے دور رہتا ہے تو کیا نقصان ہوگا؟
دیکھیں معاشرے کے اندر جتنا بھی نقصان اور خرابی ہے نا وہ ہے ہی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ
سے،
یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو یوں کہہ لیں کہ تمام لوگوں کے لیے رہنما بنا کر بھیجا ہے، اگر بندہ اس کی سنت پر عمل کرے تو وہ فائدے میں نہ رہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی آپ اگر معاشرے کی کوئی بھی خرابی اٹھا کر دیکھیں، مثال کے طور پر دھوکہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، تو اگر سنت پر عمل کرنے والا ہوگا حضور کی حدیث کو سمجھنے اور پڑھنے والا ہوگا اس کا ذہن فوراً اس حدیث کی طرف جائے گا کہ من غشا فلیس منا، اردو فرماتے ہیں کہ جو دھوکہ دے وہ تو ہمارے طریقے پر ہی نہیں ہے، اب وہ دھوکہ دے کر طریقے سے ہٹنے والا بنے گا تو وہ پھر کیسا عاشق رسول ہے، اس کو تو یہ چیز ڈرائے گی کہ نہیں مجھے رائے حق سے تھوڑی ہٹنا ہے، حضور نے فرمایا کہ دھوکہ نہ دو، دھوکہ دوں گا تو میں تو رائے حق سے ہٹ جاؤں گا دور ہو جاؤں گا، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی سنت ہی ہے، اس کو آپ قولی سنت بھی کہیں فعلی سنت بھی کہیں کہ حضور نے لوگوں کو عمل کر کے دکھایا کہ دھوکا نہیں دیا، اب دھوکا دینا تو بہت اعلیٰ مطلب ایک اعلیٰ تو نہیں اسفل درجے کی وہ بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ آپ یہاں ٹھہرے میں ابھی پیسے لے کے آ رہا ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تین دن تک اس کا انتظار کرتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ یا اس وقت جو بھی معاملہ تھا، جنگ بدر کا اگر آپ واقعہ دیکھتے ہیں تو دو جو صحابی تھے وہ جب معائنہ کرنے گئے تو غیر مسلموں سے اور جو وہاں جو مد مقابل تھے ان سے جب بات چیت ہوئی انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ جنگ کرو گے تم ان کے ساتھ آئے ہو تو انہوں نے اس وقت حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منع کیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور کو عرض کی کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہم نے یہ جواب دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح روایت ہے کہ اب تم ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے
اللہ
کیونکہ ہم کافر سے بھی کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں اس کو بھی دھوکا نہیں دیتے
اللہ
اب آپ دیکھیں حضور کی تو تعلیم یہ ہے اور یہ تو فقہ کی کتابوں میں واضح مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلم کو بھی دھوکا دینا تھوڑی جائز ہے اب اگر دھوکے جتنے بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جھوٹ ہے دگا ہے فریب ہے یہ سب ایک ہی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے ختم ہو سکتا ہے اچھا معاشرے کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے اور یہ معاملات نفرتیں آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ازواج کے ساتھ ہماری امہات المومنین کے ساتھ کیا معاملہ تھا ایک مرتبہ جس کو ہم ریس کہتے ہیں مسابقت ہو رہی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ کو نواز دیا اب آگے نکل گئیں پھر نیکسٹ مرتبہ جب ریس ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے تو حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ اے عائشہ یہ پچھلی بار کا بدلہ ہو گیا
اللہ
ہمارے معاشرے اور ہمارے گھروں کے اندر تصور ہے کہ ہم اس طرح نرمی کے ساتھ پیش ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوٹ دیں گے تھوڑا سر پہ چڑھ جائے گی یہ کر جائے گی حالانکہ حضور کے واضح فرامین ہے کہ اپنے گھر کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ تعلق رکھنا ہے تو ہر ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر ہر شعبے میں حضور نے ہمیں سمجھایا کہ کس طرح کا مظاہرہ کرنا ہے حسن اخلاق سے پیش آنا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی کی جو میں نے شروع میں بات کی کہ لوگ یہاں پھسل جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جس طرح ظاہری باتوں پر عمل کرنا ظاہری سنتوں پر عمل کرنا ثواب دلاتا ہے تو باطن پر باطنی جو معاملات ہیں حسن اخلاق سے پیش آنا اپنے دل کو مسلمان کے کینے سے پاک رکھنا یہ بھی ثواب ہی دلائے گا یہ بھی عظیم سنتیں ہیں تو آپ جتنے بھی معاشرے کی خرابیاں دیکھیں گے اگر اس کا حل چاہتے ہیں تو وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں ہی ہے اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت نکلتی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ قرآن و حدیث پر عمل نہ کر کے میں سارے جو ہے وہ خراب کر لوں ایسا نہیں ہو سکتا
بلکہ نقصان در نقصان ہے کہ بندہ سنتوں کو چھوڑے تو معاشرے کی اگر بہتری اور فلاح و کامرانی چاہتے ہیں تو ہمیں سنتوں پر عمل کرنا چاہیے یہاں آخری میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے کہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے اب وہ چاہے سنت موقعہ ہو سنت غیر موقعہ ہو سنن ہدا ہو یا سنن زوائد ہو نبی پاک سے کے عمل سے اس کو نسبت ہے کہ حضور نے کیا ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ اس طریقہ کار کو اپنائے جب تک کہ وہ حضور کی خصوصیات میں شامل نہ ہو اگر وہ خصوصیات میں شامل ہے تو ٹھیک ہے بندہ اس پر عمل نہیں کرے گا نہ اس کو اجازت ہے بعض چیزوں کی کہ وہ نہیں کرنا ہے تو جو نبی پاک کا طریقہ ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں نگاہیں جھکا کے چلنا بھی سنت ہے لوگ کسی کی بات سنتے ہوئے توجہ دینا بھی سنت ہے گفتگو کرتے ہوئے مسکرانا بھی سنت ہے ملاقات کر کے کہ آداب یہ بھی سنت ہے تو جو ان سنتوں پر عمل کر رہا ہے تو ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور جو نہیں کر رہا اسے چاہیے کہ وہ سنتوں پر عمل کرے یہ سوچ کر کہ یار یہ ضروری سنت ہے یہ بعد اللہ غیر ضروری سنت ہے بھائی جو سنت ہے وہ ضروری ہے یعنی اس معنی میں ضروری ہے کہ حضور نے کیا ہاں شریعت کا حکم کہ گناہ ہوگا نہیں ہوگا قیامت میں عتاب ہوگا نہیں ہوگا وہ ایک اپنی جگہ ہے میں ایک عشق کی بات کر رہا ہوں کہ اگر عشق سچا ہے تو جو پتہ چل گیا کہ یہ حضور کا عمل ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا سچا آئینہ دار بنائے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نہ صرف سنتیں سکھائی جاتی ہیں سنتیں بتائی جاتی ہیں سنتوں پر عمل کا جذبہ دیا جاتا ہے بلکہ پریکٹیکل کر کے عمل کر کے بتایا جاتا ہے کہ سنتوں پر آپ نے کیسے عمل کرنا ہے آئیے اس دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور مدنی قافلوں میں سفر یہ سنتوں پر عمل کا جذبہ ابھارنے اور وہاں 3 دن 12 دن رہ کر سنتوں پر عمل کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم 3 دن 12 ماہ 1 ماہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے اعلیٰ